زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ زاریات کی 56ویں آیت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ جس میں ذات واجب کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ، اور اس کے حوالے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ مقصد حیات ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ 5ویں گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد پروردگار عالم کو پہچاننا ہے، اور یہی وہ معرفت ہے کہ جو انسان کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو معرفت باری تعالی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کہ جن کو موانع معرفت کہا جاتا ہے، جو معرفت کے بیچ میں آڑے آ جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں، معنے بن جاتی ہیں۔ جب تک ان موانع معرفت کو نہیں ہٹایا جائے گا، جب تک انسان میدان معرفت میں قدم نہیں رکھ سکتا. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا مانع معرفت پیٹ بھر کر کھانا کھانا، جبکہ معرفت کا تعلق باطن سے ہے، معنویات سے ہے، اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا تعلق مادیات سے ہے، ظاہر سے ہے. لیکن پروردگار عالم نے مادیات کو معنویات سے مربوط کر دیا ہے. لا تشبعوا فیطفئ نور المعرفہ من قلوبکم، پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ، اس لیے کہ تمہارے دلوں سے معرفت کا نور خاموش ہو جائے گا. کیا ربط ہے ان دونوں میں؟ جبکہ معرفت کا تعلق میں نے کہا کہ باطن سے، اور خود حدیث ہے المعرفۃ نور القلب، معرفت دل کا نور ہے. ظاہری اعتبار سے بھی نور کیا کرتا ہے؟ جہاں نور آ جاتا ہے اس چیز کو متحرک کر دیتا ہے، اس چیز کو ہماری زبان میں چلا دیتا ہے. مثلا اگر یہ نور پنکھے میں آ جائے تو پنکھا چلنے لگتا ہے، اور یہی نور اگر بلب میں آ جائے تو روشنی دے دیتا ہے. اگر یہ نور ان سے دور ہو جائے تو یہ منجمد ہو جائے گا، پنکھا چلے گا نہیں، بلب روشن نہیں ہوگا، فریج ٹھنڈک نہیں کرے گا، ہیٹر گرمائی نہیں دے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نور ہے. جو نور کا کام کیا ہے؟ متحرک کرنا. جس طریقے سے ظاہر میں جب یہ نور آتا ہے تو اس کو متحرک کر دیتا ہے، منجمد نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے، بس اسی طریقے سے معرفت دل کا نور ہے. جہاں دل میں معرفت آ جائے تو اس دل کو متحرک کرتی ہے، بیٹھنے نہیں دیتی. اور جتنی معرفت ہوگی اتنا انسان متحرک ہوگا، جتنی معرفت ہوگی اتنا انسان متحرک ہوگا. مثلا اس کے معنی کیا ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے. میں نے عرض کیا کہ اگر نور بلب میں آ جائے تو بلب کو جلا دیتا ہے، مائک میں آ جائے تو آواز کو لاؤڈ کر کے پہنچاتا ہے، لیکن اگر بلب نہ جلے تو دو حال سے تو بات خالی نہیں ہے. یا تو نور نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ یا تو ڈسکنیکٹ ہے کہیں سے، یا بلب فیوز ہے. بالکل اسی طریقے سے ہے، یا تو دل میں معرفت ہے تو انسان متحرک ہوگا، اور اگر متحرک نہیں ہے تو یا تو معرفت کا کرنٹ ڈسکنیکٹ ہے یا تو معرفت کا بلب فیوز ہے. ورنہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، مسجد سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر یا حی علی خیر العمل، اور ہم ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ معرفت کا بلب فیوز ہے یا ڈسکنیکٹ ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو معرفت دل کا نور ہے، تو غرض کے پیٹ بھر کر کھانا مت کھانا، ورنہ معرفت کا نور دل میں خاموش ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو جن کے لیے روایت نے لفظ استعمال کیا ہے، میں نے کل عرض نہیں کیا تھا، آج عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، بلغت الحلقوم، یعنی اتنا کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے کہ لوگ پریشان تھے کہ ان کا پیٹ ہے کہ جہنم ہے. یعنی انسان یہاں تک کھائے ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک کھانے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ معرفت کی میم سے واقف نہیں تھے، معرفت کی میم سے واقف نہیں تھے. اور جب ایسا انسان جو معرفت کی میم سے واقف نہ ہو اور منبر رسالت پر آ کر بیٹھ جائے اور اس سے کوئی سوال کر لے اور جواب نہ آئے تو کیا کرے گا؟ روایت میں موجود ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں چونکہ حالات بڑے خراب ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہنے والے نے کیا کہا؟ کہ یا تو تو خود آئی ہے یا تجھے کسی نے بھیجا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات کیجیے، آپ کو جواب نہیں آتا، ورنہ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو خود آئی ہے یا تو تجھے کسی نے بھیجا ہے. اور اگر تو خود آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اور اگر تجھے کسی نے بھیجا ہے تو اس پر لعنت. اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر کوئی خاتون خود سے آ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
کیا تھا یہ بلاغت الحلقوم کی منزل ہے جو معرفت معرفت کے میم سے واقف نہیں ہے لیکن جو پیٹ پر پتھر باندھے ہوا تھا اس کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ آواز دیتا ہے کہ لو کشفت الغطا مزدت تو یقینا، اگر یہ پردے وردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ ظاہر کا باطن سے کتنا تعلق ہے. اور یہ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، خود مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا ان کے کسی گورنر نے کسی ایسی دعوت کو قبول کر لیا تو ایسا تنبیہ برا خط لکھا ہے، آپ نہج البلاغہ میں جا کر کے دیکھ لیجئے گا، میں ہمدرد نام نہیں لوں گا یہاں پر، بعد میں اگر کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے. ایسا تنبیہ برا خط لکھا کہ کیوں تم ایسے دسترخوان پر گئے تھے کہ جہاں پر پیالے بدلے جا رہے تھے بار بار، کیوں ایسے دستر. اچھا میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ لوگ ادھر آ جائیں تو آپ آ جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیوں ایسے دسترخوان پر گئے تھے کہ جہاں پر پیالے بدلے جا رہے تھے بار بار؟ کیوں ایسے دسترخوان پر گئے تھے کہ جہاں پر اغنیا کو بلایا گیا تھا فقرا کو ہٹایا گیا تھا؟ کیوں ایسے دسترخوان پر گئے تھے جہاں عمرا کو، امیر افراد کو، صاحب ثروت کو عزت دی جا رہی تھی اور غریب افراد کو، فقرا کو تذلیل کی جا رہی تھی؟ کیوں ایسے دسترخوان پر گئے تھے؟ سنو، تمہارا امام وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں دو روٹیوں پر اکتفا کی ہے. اکتفا بالدنیا والتمرہ والطومہی وقرصہ، تمہارا امام وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں دو قرص نان یعنی دو روٹیوں پر اکتفا کی ہے اور دو جوڑے لباس ہیں جو اس نے اس دنیا سے لیے ہیں. اور سنو، الا لا تقدرون على ذلك، تم اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ مجھ جیسے ہو جاؤ. ولكن عینونی بورع واجتهاد وعفة وسداد، لیکن سنو میری مدد کرو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو سب کی مدد کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے ولکن عینونی بورع واجتهاد وعفة وسداد، لیکن سنو میری مدد کرو کوشش کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، عفت کے ذریعے سے، پاک دامنی کے ذریعے سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لا تشبعوا فیطفئ نور المعرفة من قلوبکم، پیٹ بھر کر کھانا مت کھانا اس لیے کہ معرفت کا نور تمہارے دل سے خاموش ہو جائے گا. دوسری منزل جو بہت سخت ہے میرے عزیزوں، جو مانع ہے، جو رکاوٹ ہے معرفت کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ خواہشات نفسانی کی پیروی. میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو میدان معرفت سے دور کر دیتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث بھی ہے، آیت بھی ہے. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور جب خواہشات نفسانی کو معبود بنا لیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اضلہ اللہ علی علم، تو پروردگار ایسے انسان کو جان بوجھ کر گمراہی میں ڈال دیتا ہے. اور جب اللہ جان بوجھ کے کسی کو گمراہی میں ڈال دے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ افمن یہدی من بعد اللہ، کون ہے ایسے انسان کی ہدایت کرنے والا کہ جس کو پروردگار عالم نے گمراہی میں ڈال دیا ہے؟ یہ ہے قرآن کی آیت. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ختم علی سمعہ و بصرہ، پروردگار ایسے انسان کے کان پر اور دل پر مہر لگا دیتا ہے. وجعل علی بصرہ غشاوا، اور ایسے انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار مہر اور پردہ لیے کھڑا ہے، ادھر تم نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی ادھر مور لگی، ادھر تم نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی پروردگار نے پردہ ڈال دیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو ایسے منظم کیا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. توجہ کیجئے گا, اگر تم نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی, یعنی میں یہ چاہتا ہوں, اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے کانوں پر, تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے گی, تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑ جائے گا, اور جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو نہ دکھائی دے گا, نہ سنائی دے گا, نہ کچھ بات سمجھ میں آئے گی. یہی تو وجہ تھی کہ پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کیا پیغمبر نے نہیں کہا کہ حسین و منی وانا من الحسین؟ لیکن نہیں سمجھ میں آ رہی. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ کان پر مہر لگ چکی ہے, آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. اور یہ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ دیکھیے بتائیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک کے دروازے پر جا رہی ہیں. کیا تم نے میرے بابا کو نہیں سنا غدیر کے میدان میں کہتے ہوئے, من کنتو مولا ہو فہاد علی ان مولا؟ کیسے کیسے جواب ملے, آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کان پر مہر لگی ہوئی ہے, آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. پیغمبر کہہ بھی رہے ہیں لیکن سنائی نہیں دے رہا, پیغمبر دکھا بھی رہے ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں کیسے؟ آنکھوں پر پردہ ہے. سنے کیسے؟ کان پر مہر لگی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو لہذا فرائض من اتخذ الہہ ہوا, یہ ایسا نہیں ہے کہ بت پرست لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے, نہیں نہیں, ہم اور آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے. آج بھی یہ آیت باقی ہے, اگر آج بھی کسی نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی تو نتیجہ یہی ہوگا. اب اگر کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے, حق بات اگر کوئی کہے تو نہ سمجھ میں آئے, تو کہیں پلٹ کے دیکھنا, ایسا تو نہیں ہے کہ کان پر مہر لگی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے آنکھوں پر پردہ پڑا ہے. انسان اس چیز کو خود محسوس کرے گا. بہت سخت مرحلہ ہے, کہنا بہت آسان ہے لیکن میدان عمل میں اترنا بہت مشکل ہے. جبھی تو کہا کہ موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. یا قرآن کی آیت آواز دیتی ہے, فقتلوا انفسکم, اپنے نفسوں کو قتل کر دو. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ کہ 365 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا لیں, خودکشی کر لیں. نہیں نہیں, یہ معنی نہیں ہے اس کے. اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو قتل کر دو, اپنے آپ میں سے میں کو نکال دو, یعنی میں ختم ہو جائے وہ آ جائیں. نہیں, میری بات واضح نہیں ہوئی. یعنی یہ نہ ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں, میرا دل کیا چاہتا ہے, بلکہ یہ ہو کہ حسین کیا چاہتے ہیں, سیدہ کیا چاہتی ہیں, رسول کیا چاہتے ہیں, قرآن کیا چاہتا ہے, خدا کیا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی اپنے آپ کو قتل کر دو, میں نکل جائے وہ آ جائے, اور جہاں میں نکل جاتی ہے وہ آ جاتے ہیں, تو وہاں سے معرفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور پھر انسان میدان معرفت میں قدم رکھنے کے قابل ہوتا ہے, پھر انسان اپنی معرفت میں اضافہ کر سکتا ہے. اور میرے عزیزو, معرفت کا پہلا زینہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے. سب سے پہلے اگر انسان چاہتا ہے کہ معرفت معاشرے کی حاصل کرے, معرفت امام کی حاصل کرے, معرفت پروردگار کی حاصل کرے, یہ سب بعد میں ہے, سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے. اس لیے کہ جب تک انسان اپنے آپ سے غافل ہے, کسی چیز کو نہیں پہچان سکتا. جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا, غیروں کو کیسے پہچانے گا؟ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہیں آپ سمجھے کہ میں جیب سے کہہ رہا ہوں. نہیں نہیں, مولائے کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آواز دے رہے ہیں کہ کیف یعرف غیرہ من یجہل نفسہ, کہ جو اپنے آپ سے جاہل ہو وہ غیروں کو کیسے پہچانے گا. تو لہذا ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے. اور یہ معرفت نفس اتنا مہم مسئلہ ہے کہ آواز دی کہ معرفت النفس انفع المعارف. اپنے آپ کو پہچاننا سب سے زیادہ نفع بخش ہے. اچھا اپنے آپ کو پہچاننے کا کوئی معیار ہے؟ آپ جس سے پوچھیں بھائی آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں بھائی میں اپنے آپ کو نہیں پہچانوں گا تو کسی اور کو پہچانوں گا. جس سے پوچھیں یہی کہے گا میرے عزیزو اپنے آپ کو پہچاننا یہ نہیں ہے کہ میرا نام کیا ہے, میرے باپ کا نام کیا ہے, میری ماں کا نام کیا ہے, میں کہاں رہتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, یہ معرفت نفس نہیں ہے. نہیں نہیں, پروردگار عالم نے جو میرے اندر جوہر رکھے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے ملائکہ سے افضل بنایا ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ مجھے تمام مخلوقات پر ممتاز کیا ہے. یہ ہے معرفت نفس, یعنی تمام مخلوقات پر تاج کرامت مجھے دیا ہے, اشرف المخلوق مجھے بنایا ہے, وہ کون سی چیز ہے. یہی معرفت نفس ہے. اس معرفت نفس کا کوئی معیار ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پہچانے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں؟ سوال ایجاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو بالآخر پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ کیسے پتا چلے؟ اس کا کوئی معیار, کوئی ملاک تو ہونا چاہیے. اس کا ملاک بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گا. کسی اور کے دروازے پہ نہ جانا, اہل بیت کے دروازے پر آنا. امام فرماتے ہیں کہ اکثر الناس معرفت لنفس اخوفهم لرب, یعنی لوگوں میں جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ سب سے زیادہ پروردگار سے خوف زدہ ہوتا ہے. یعنی معرفت نفس کا معیار خوف الہی ہے, خشیت الہی ہے. یعنی جس کے دل میں خوف ہے, اور جتنا خوف ہے اتنی معرفت ہے اپنی. ایک منزل حل ہو گئی, اب یہ دوسری منزل خطرناک. یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم پروردگار سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ جس سے پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ ہم پروردگار سے ڈرتے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے. یہی کہے گا ہم نہیں ڈریں گے تو کون ڈرے گا. لیکن اس کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل دوڑ دو چار والی بات کر رہا ہوں, نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی منطق ہے, بالکل سیدھی سیدھی سی بات ہے. خوف کا کوئی معیار ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پتا چلے کہ ہم پروردگار سے خائف ہیں؟ اس کا بھی معیار ہے. وہ کیا ہے؟ کہ کتنا ہم اوامر الہی پر عمل کرتے ہیں, کتنا ہم پروردگار کے احکام پر عمل کرتے ہیں. وہ چیزیں جس کی پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم کتنا عمل پیرا ہیں, اور جن چیزوں سے پروردگار نے روکا ہے ان چیزوں سے ہم کتنا رکتے ہیں. اگر ہم اوامر الہی کو انجام دے رہے ہیں, نواحی الہی سے رک رہے ہیں, اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے دل میں پروردگار کا خوف پیدا ہو گیا ہے. اور جتنا خوف پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنی معرفت نفس پیدا ہوتی جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو معرفت نفس تمام معارف کا زینہ ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا نہ معاشرے کو پہچان سکتا ہے, نہ اپنے ایمان کو پہچان سکتا ہے, نہ پروردگار کو پہچان سکتا ہے. ساری معرفتیں شروع ہوتی ہیں اپنے نفس سے شروع ہوتی ہیں. لہذا ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے کہ مالک نے اس کو کس مقام پر خلق کیا ہے, اور کس کس انداز سے پروردگار عالم نے انسان کو پہچانوایا ہے. ایک انسان وہ ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دو ٹانگوں پر چلنے والا انسان, یہ کتنا عظیم ہے ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. مولا آواز دیتے ہیں کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیکن تول عالم الاکبر, تو یہ گمان کرتا ہے ایک چھوٹا سا جسم ہے, تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے. ابھی عالم اکبر کیا ہے؟ کاش کوئی مولا سے پوچھ لیتا, کوئی اہل دل ہوتا جو پوچھ لیتا مولا بتائیے یہ عالم اکبر کیا ہے. لیکن کیسے پوچھ لیتے, انہیں فرصت ہی نہیں تھی. وہ سوال کرتے ہیں تو ان کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ یہاں تک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں. اب ایسا انسان کیسے سوال کرے گا؟ چلیں ٹھیک, مولا سے نہیں پوچھا, مولا آپ خود ہی بتا دیتے. امام آواز دیں گے میں اس کو بتاؤں, کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں. چونکہ ہماری ذمہ داری ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقول کے مطابق ہم گفتگو کرتے ہیں. ان کی عقل ابھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ عالم اکبر کیا ہے. ہم نے اشارہ دے دیا ہے, لوگ آئیں گے آخری زمانے والے, خود سمجھ لیں گے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ آخر الزمانے والے آ کر سمجھیں گے. سورہ توحید انہی میں سے ایک چیز ہے کہ سورہ توحید کی حقیقت کو زمانے کے آخر والے آ کر کے سمجھیں گے کہ اس کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے, اس کے اندر کتنے مطالب پائے جاتے ہیں, اس کے اندر معانی کے جو دریا ہیں وہ کس طرح سے بہہ رہے ہیں. ہم نے صرف اشارہ کر دیا ہے, اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں کہہ رہا ہے عالم اکبر, مولا کائنات کہہ رہے ہیں عالم اکبر. نہیں, میری بات واضح نہیں ہوئی. ایک بچے نے کہا کہ میرا گھر بڑا ہے. آپ بتائیے اس گھر جو بڑا ہے اس بڑے سے آپ کیا سمجھیں گے؟ جس نے اپنا محلہ ٹھیک سے نہیں دیکھا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر بڑا ہے, اور وہ کہ جس نے پورا پاکستان دیکھا ہے وہ کہے کہ میرا گھر بڑا ہے, اور وہ کہ جو پورا یعنی مثلا جہاں دیدہ انسان ہے جو پوری دنیا میں گھوما ہے وہ کہے کہ میرا گھر سب سے بڑا ہے. تو ان تینوں بڑوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بہت فرق ہے. ایک بچہ جو کہہ رہا ہے اس کے بڑے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, لیکن جس نے پوری دنیا دیکھی ہے اگر وہ کہے کہ میرا گھر بہت بڑا ہے, آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ نہیں نہیں, یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا عالم اکبر, وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے سامنے کائنات بنی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. عالم اکبر پوشیدہ ہے. اب یہ کیسے پوشیدہ ہے عالم اکبر مجھے نہیں معلوم, میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ عالم اکبر پوشیدہ کیسے انسان کے اندر, عالم اکبر کس طرح سے پوشیدہ ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن یقین ہے, توجہ چاہتا ہوں, مجھے اس بات پر یقین ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر عالم اکبر کو پوشیدہ کیا ہوا ہے. کیسے کیا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن اس بات پر یقین رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ جس نے پورے قرآن کو نقطے میں سمو دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. انسان کو مالک نے اتنا بنایا ہے کہ یہ اس پوری کائنات پر چاہے تو حکومت کر سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں, اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو کائنات اس کے ہاتھ میں ہے. کہنے والے نے کہا کہ علی کے اشارے سے لوٹ آیا سورج, یہ دنیا نے دیکھی ہے طاقت علی کی. میں نے پلٹ کے کہا تیرے بھی اشارے پر لوٹ آئے سورج اگر تو نے کر لی اطاعت علی کی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لوگ مولا کائنات پر گفتگو کر رہے ہیں. مالک نے انسان کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں کہ مالک نے انسان کو کس مقام پر خلق کیا ہے. اور سب قرآن کی آیات ہیں میرے عزیزو, اس انداز سے انسان کو پہچانو جس انداز سے قرآن پہچانوا رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے, کس طرح سے معرفت کروا رہا ہے انسان کی؟ کہیں پر آواز دی, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, ہم نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے خلق کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے خلق کیا. میں آپ سے کہوں کہ یہ رومال آپ کے لیے ہے, کم از کم یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ رومال چھوٹا ہے آپ بلند ہیں. بھائی ملکیت جو چیز آتی ہے ہاتھ میں وہ پست ہوتی ہے, یعنی آخذ بلند ہوتا ہے ماخوذ سے. توجہ کیجئے گا, ایک آیت نے کہا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, ایک آیت نے کہا جعل لکم ما فی الارض جمیعا, یعنی اس طرح سے آیات موجود ہیں کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے ہم نے تمہارے لیے خلق کیا، جو کچھ زمین کے اندر ہے ہم نے تمہارے لیے قرار دیا، اس سے بلند بات کی کہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، نہیں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. ابھی تک تو یہ تھا کہ جو کچھ زمین میں ہے ہم نے سب کچھ تمہارے لیے خلق کیا ہے، اس سے بلند بات کی کہ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ہم نے تمام چیزوں کو تمہارا تابع بنا دیا. یہ اہل بیت سے خطاب نہیں ہو رہا، یہ ہر انسان سے خطاب ہو رہا ہے. یعنی ہم نے تمہارا تابع بنا دیا ہے ہر چیز کو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے. یعنی سورج تمہارے تابع، چاند تمہارے تابع، زمین تمہارے تابع، آسمان تمہارے تابع، درخت تمہارے تابع. اب اگر تم چاہو تو جیسا چاہو تم اس میں تصرف کر سکتے ہو. ہم نے تمہیں اتنا بلند بنایا ہے، ہم نے تمہیں اتنا مقام دیا ہے، تم چاہو تو ان میں تصرف کر سکتے ہو. لیکن نہیں کر پاتے تو قصور کس کا ہے؟ کائنات کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے کہ ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا؟ مثلا میرے پاس گاڑی ہے چلانی نہیں آتی، قصور کس کا ہے؟ گاڑی کی، گاڑی کا قصور ہے یا میرا اپنا قصور ہے؟ میرا اپنا قصور ہے کہ گاڑی چلانی نہیں آتی. پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ہم نے تمام چیزوں کو تمہارا متی بنایا ہے، تمہارا تابع بنایا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہو، اگر انسان اس چیز کو محسوس کر لے تو کائنات کے آدھے سے زیادہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، آدھے سے زیادہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. مثال دوں بات واضح ہو جائے گی. مثال سے پہلے میں کس چیز کے لیے مثال دے رہا ہوں اس پر توجہ کریں کہ جتنی چیزیں ہیں سب چھوٹی ہیں، انسان بلند ہے. توجہ کیجیے گا، مثال پر آپ غور کریں. ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، آپ بچوں کے لیے کھلونا لے کر جائیے. ایک کھلونا لے کے گئے، دو بچے ہیں، ایک کہے گا یہ میرا ہے، دوسرا کہے گا میرا ہے. ایک کھلونے کے لیے دونوں لڑیں گے. اچھا آپ دو لے جائیے، ایک کو چھپا لے گا، دوسرے پر قبضہ کرے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اگر گھر میں بچے نہیں ہیں تو اپنا بچپنا تو یاد ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بچہ کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے. اچھا آپ نے اس معمولی سے کھلونے کے لیے ماں باپ کو لڑتے دیکھا ہے؟ ماں کہے یہ میرا ہے اور باپ کہے یہ میرا ہے. کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، گرمی زیادہ ہے شاید. کہ نہیں نہیں آپ بھی تو مطلب بچوں سے تھوڑا سا بڑے ہیں، جیسے بچے لڑ رہے ہیں آپ بھی لڑیے. کہ نہیں نہیں بچوں کو، بچے تو شعور نہیں رکھتے، لا شعور ہے، ابھی ان کے پاس اتنی ذہنیت نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کھلونا چھوٹا ہے ہم بلند ہیں، کھلونا پست ہے ہم بلند ہیں. معمولی چیزوں کے لیے نہیں لڑا جاتا، چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں لڑا جاتا. بس یہی میری شاہد مثال ہے، اے انسان یہ پوری کائنات پست ہے، تو بلند ہے. اگر انسان اس چیز کو محسوس کر لے کہ پوری کائنات چھوٹی ہے، تو بلند ہے، تو شرم آئے گی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتے ہوئے، شرم آئے گی مختصر سی زمین کے لیے الجھتے ہوئے، شرم آئے گی مسلح کے لیے لڑتے ہوئے، نہیں نہیں شرم آئے گی ممبر کے لیے لڑتے ہوئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب انسان محسوس کر لے کہ ہم بلند ہیں، یہ تمام چیزیں چھوٹی ہیں، تو پھر انسان شرمائے گا ان معمولی سی چیزوں کے لیے لڑتے ہوئے اور الجھتے ہوئے. مسئلہ کہاں پر ہے؟ اپنی ذات کے لیے لڑتے ہوئے شرمائے گا. لیکن جہاں مسئلہ احقاق حق ہو، جہاں مسئلہ ذات باری تعالیٰ کا ہو، جہاں مسئلہ اہل بیت کا ہو، وہاں الگ منزل ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن جب انسان اپنی ذات کے لیے الجھتا ہے تو وہاں پر شرم آئے گا. میرے عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، مسئلہ باغ فدق نہیں تھا، مسئلہ احقاق حق تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مسئلہ باغ فدق تھوڑی تھا، مسئلہ احقاق حق ہے، مسئلہ حق کی نمائندگی کرنا ہے، مسئلہ باطل کے چہرے سے نقاب کو ہٹانا ہے۔ ورنہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جہاں اپنی ولایت کی بات آئی تو مولا کائنات خاموش ہیں۔ وہ انسان کہ جس کے پسینے سے انبیاء خلق ہو جائیں، وہ انسان کہ جس کے صدقے میں جنت اور جہنم تقسیم ہو رہی ہو، وہ ووٹوں کی بے ساقی پر بننے والی حکومت کے لیے تلوار نکالے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، سب سے مہم مسئلہ ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ جتنا انسان اپنے آپ کو پہچانتا چلا جائے گا، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، کل آخری گفتگو ہے میرے عزیزو، اور میں نتیجے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ جتنا انسان اپنے آپ کو پہچانتا چلا جائے گا، اتنا اپنے مقصد سے نزدیک ہوتا جائے گا، یعنی معرفت باری تعالیٰ سے نزدیک ہوتا جائے گا۔ اور جتنا معرفت باری تعالیٰ سے نزدیک ہوگا، اتنا قیمتی ہوتا جائے گا۔ مقام، منزلت، مرتبہ اہل بیت کے ہاں رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، معرفت کی بنیاد پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا ہم سے رشتہ کیا ہے، رشتہ کچھ بھی ہو، اگر معرفت نہیں ہے تو صفر، اور اگر معرفت ہے تو بنی ہاشم نہیں، عرب نہیں۔ اگر فارس کا رہنے والا بھی ہے تو ہم کہیں گے سلمان و منا اہل البیت۔ مسئلہ رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، معرفت کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ معرفت ہماری زبان میں مقولہ بالتشکیک ہے، یعنی اس میں درجات پائے جاتے ہیں۔ معرفت کا پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، درجات ہیں اس کے اندر۔ کسی کی معرفت، مطلب میں مثال دوں، المعرفت و نور القلب، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، یہ نور اگر 100 واٹ کے بلب میں آئے گا تو 100 واٹ کی روشنی دے گا، اگر 1000 واٹ میں آ جائے گا تو 1000 واٹ کی روشنی دے گا۔ یعنی جتنا اس کے اندر ظرف ہے اتنا نور دے گا۔ یعنی جس طرح سے ظاہری نور کے درجات ہوتے ہیں، اسی طرح سے معرفت کے درجات ہیں۔ نہیں، میری بات واضح نہیں ہوئی۔ ایمان، معرفت، اسلام، یا جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، اس کے اندر درجات پائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک آیت کے ذریعے سے میں بات کو واضح کروں، آیت نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ۔ یعنی کیا مطلب بھائی؟ جب ایمان لے آئے تو پھر کون سا ایمان لے آئے؟ یعنی میں آپ سے کہوں کہ اے کھانا کھانے والو، یعنی جو کھانا کھا چکے ہیں کھانا کھا لیں، آپ کہیں گے خیریت تو ہے بھائی، جب کھانا کھا لیا تو اب کہاں کھائیں کھانا؟ کہ نہیں، یہاں نہیں کہا جا سکتا، چونکہ یہ ظاہری بات ہے، لیکن یہاں کہا جا سکتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے کر آؤ۔ یعنی اگر ایمان کے پہلے درجے پر ہو تو رکنا نہیں، دوسرے درجے تک پہنچو، اور اگر دوسرے درجے پر ہو تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تیسرے درجے پر بڑھو۔ یعنی ایمان ہو، معرفت ہو، جتنی بھی اس طرح کی، یہ یقین ہو، یہ منزل رکنے والی نہیں ہے۔ جتنا آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، سمندر گہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا تمہارا ظرف وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ ایک عجیب منزل ہے میرے عزیزو، کسی کی معرفت مثلا ایک درجے کی ہے، کسی کی معرفت مثلا دو درجے کی ہے۔ نہیں، میں مثال کے ذریعے بات واضح نہیں کروں گا، عمل کے ذریعے سے بات کو واضح کروں گا۔ کسی کی معرفت اتنی ہے کہ صرف اور صرف روزے عاشور نظر آتی ہے، کسی کی معرفت اتنی ہے عشر محرم میں نظر آتی ہے، کسی کی معرفت اتنی ہے 2.25 مہینے میں نظر آتی ہے، اور کسی کی معرفت اتنی ہے سالہ سال نظر آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مثال دوں، کسی کی معرفت اتنی ہے کہ صرف صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، کسی کی معرفت اتنی ہے کہ نماز شب کے لیے بھی اٹھتا ہے۔ یعنی جتنی معرفت ہوگی معرفت انسان کو متحرک کرے گی، جتنی معرفت نہیں ہوگی اتنا انسان رکا رہے گا. میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی، اگر معرفت نہیں ہوگی اذان کی آواز آتی رہے گی، ہم ہوٹل میں بیٹھے چائے پیتے رہیں گے. لیکن اگر معرفت ہوگی تو انسان رکے گا نہیں بلکہ بستر کو چھوڑے گا، نرم بستر کو چھوڑ کر مصلی عبادت پر آئے گا. یہ کون سی چیز ہے جو نرم بستر سے چھوڑ کر مصلی عبادت پر لے کر آئی ہے؟ یہی معرفت ہے. اور میرے عزیزو آپ کے اندر معرفت ہے، دلیل کیا ہے؟ اگر معرفت نہ ہوتی تو فرش عزا پر آتے کیسے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو غرض کے معرفت کے درجات ہوتے ہیں، اور میں اس کی ایک مثال دوں گا اور اسی پر بات رک جائے گی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر اور سلمان کے ایمان اور معرفت کے معیار کو بیان کر رہے ہیں. آواز دی کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر جان لے جو سلمان کے دل میں ہے تو وہ اس کو قتل کر دے. کون کسے قتل کر دے؟ دو ضمیریں ہیں، ایک قتلہ کے اندر فاعل کی ضمیر ہے اور ایک ہو کی ضمیر ہے مفعول کی، یعنی ایک قاتل بن رہی ہے اور ایک مقتول بن رہی ہے. لیکن یہ دو ضمیریں پلٹ کر آ رہی ہیں. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابو ذر جان لے جو سلمان کے دل میں ہے تو وہ اس کو قتل کر دے. کون کسے قتل کر دے؟ مسئلہ الجھا ہوا ہے، معلوم نہیں ہو رہا کہ کون سی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک کسی عالم دین سے کسی نے سوال کیا، بڑا خطرناک سوال کیا تھا. سوال کیا تھا کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین کون ہے، اور عالم دین بھی بہت سمجھدار تھے. انہوں نے آواز دی کہ من کانا بنتہو فی بیتے، جس کی بیٹی اس کے گھر میں. کس کی بیٹی؟ کس کے گھر میں؟ اگر پیغمبر کی بیٹی ان کے گھر میں تو وہ جانشین، اور اگر ان کی بیٹی پیغمبر کے گھر میں تو وہ جانشین. انہوں نے اپنا جواب دے دیا، سوال کرنے والا چلا گیا، یعنی اپنا دامن بچا لیا. من کانا بنتہو فی بیتے، اس کی بیٹی اس کے گھر میں. کس کی بیٹی؟ کس کے گھر میں؟ جیسے یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون سی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر جان لے جو سلمان کے دل میں ہے تو وہ اس کو قتل کر دے. کون کسے قتل کر دے؟ آیا ابو ذر سلمان کو قتل کر دے؟ تو اگر ابو ذر سلمان کو قتل کر دے تو پھر ابو ذر کے نوے ایمان کے درجے پر ہونے کا فائدہ کیا؟ اور اگر سلمان ابو ذر کو قتل کر دے تو سلمان بے طریق اولا دسویں درجے پر ہیں. تو نہ ابو ذر سلمان کو قتل کریں، نہ سلمان ابو ذر کو قتل کریں. پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر ابو ذر جان لے جو سلمان کے دل میں ہے، یعنی جو سلمان کے دل میں علم ہے وہ علم ابو ذر کو قتل کر دے، یعنی جو صلاحیت سلمان کے اندر ہے وہ ابو ذر کے اندر نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی اگر صلاحیت سے زیادہ معرفت مانگی تو یہ معرفت باعث ہلاکت بنتی ہے. یہی تو مطلب ہوا، یعنی جتنی صلاحیت ہے، اگر پروردگار نے کہا کہ مجھے پہچانو تو اس کی پہچان وہ تو لامحدود ہے، میں کلرز کروں گا آپ کے سامنے، وہ تو لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں. ہمارا محدود ظرف اس محدود ظرف میں لامحدود شخص یا ذات کی معرفت کیسے آ سکتی ہے؟ بھائی جس طریقے سے سمندر کوزے میں نہیں سما سکتا، بالکل اسی طریقے سے خدا کی معرفت ہمارے جو معرفت کا کوزہ ہے اس میں نہیں سما سکتا. تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم سمندر کو کوزے میں پرو دو، نہیں نہیں، جتنا کوزے کا ظرف ہے کم از کم اتنا تو پر کر لو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ورنہ وہ تو لامحدود ہے اور تم محدود ہو. جتنی تمہاری حد ہے اتنی تو معرفت حاصل کرو. ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ تم ان کی پوری معرفت حاصل کرو، کنہ معرفت تو تم حاصل کر ہی نہیں سکتے. ان کی تو کیا ان کے بندوں کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے, ان کی منزل اور ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب سیدہ کے نام کی علت پر بحث ہوئی تو امام نے کہا کہ سمیت فاطمہ, فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا, اس لیے کہ مخلوق کو ان کی معرفت سے عاجز رکھا گیا ہے, ان کی معرفت سے منع کیا گیا ہے, ان کی معرفت سے روکا گیا ہے. یعنی جتنی تمہارا ظرف ہے اتنی معرفت پیدا کر سکتے ہو, تم ان کے بندوں کی معرفت نہیں پیدا کر سکتے. تو پروردگار تو ان کا خالق ہے. اور اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مجھے پہچانو, یہ میں کل عرض کروں گا آپ کے سامنے, اور وہی نتیجہ ہوگا میرے عزیزو. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا انسان قیمتی ہوتا جائے گا. اور اہل بیت آئے اسی لیے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے اندر معرفت پیدا کریں. انہوں نے کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر انسان کہے کہ اس میدان میں معرفت نہیں ہے, ہم نہیں پہچانتے, وہ الگ منزل ہے. لیکن کوئی منزل ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اہل بیت نے ہمیں تشنا چھوڑا ہو. ہم غافل ہیں, وہ الگ منزل ہے. اہل بیت سب کچھ بتا کر گئے ہیں, اور یہی وجہ ہے نہ ہمیں استحسان کرنا پڑتا ہے, نہ ہمیں اپنی ذاتی رائے دینی پڑتی ہے, نہ ہمیں قیاس کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی زندگی کا گوشہ ہے ہی نہیں. جس گوشے پہ نظر کریں آپ کو قال الصادق نظر آئے گا, قال الباقر نظر آئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اہل بیت عالم ملکوت سے عالم ملک میں اس لیے آئے ہیں تاکہ عالم ملک میں رہنے والوں کو عالم ملکوت کی سیر کرائیں. یعنی یہ معرفت کے پیاسے, ان کو معرفت سے سیر آپ کریں. اور دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, انہیں ستایا جائے, انہیں اذیتیں دی جائیں, انہیں پریشان کیا جائے, اور وہ اس کے باوجود صبر کریں, کتنی عجیب منزل ہے. یعنی جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے, لولاک لما خلقت الافلاق, اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہیں کرتا. یعنی کائنات جن کے لیے خلق ہوئی ان کو ستایا جا رہا ہے اور وہ صبر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ عجیب منزل ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں جرت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں میرے عزیزو, کہنی نہیں چاہیے لیکن میں عرض کر رہا ہوں, ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نہ ظاہری اعتبار سے ہماری کوئی حقیقت ہے, نہ وجودی اعتبار سے ہماری کوئی حقیقت ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری اس کائنات کے اندر. سچ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اہل بیت کی نگاہ میں دیکھیے. یعنی اہل بیت سے جب آپ اپنا قیاس کریں گے تو وہ سمندر ہیں, ہم قطرہ بھی نہیں ہیں. لیکن ہمارا عالم دیکھیے آپ, ذرا سی مزاج سے خلاف کوئی بات ہو جائے تو زمین سے آسمان ایک کر دیتے ہیں, اس سے شکایت, اس سے شکایت, یہاں رو رہے ہیں کبھی وہاں رو رہے ہیں. ارے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کہ جس کے لیے کائنات خلق ہوئی اس کو اتنا ستایا گیا, اتنا پریشان کیا گیا, لیکن وہ ہر میدان میں صبر کرتا ہوا نظر آیا. اتنا صبر کیا کہ آواز دی, صبر تو وفی الحلق شجا وفی العین قضا, میں نے اس طریقے سے صبر کیا ہے جیسے کسی کے حلق میں ہڈی پسی ہو یا کسی کی آنکھ میں کانٹا لگا ہوا ہو. کتنی اذیت ہوتی ہے. اب جب بات آئی ہے تو میں یہیں سے عرض کروں میرے عزیزو, ایک مرتبہ مولا کائنات گھر میں وارد ہوئے, کیا دیکھا, سیدہ گھٹنوں میں سر ڈالی بیٹھی رو رہی ہیں. قریب آئے, آواز دی, بنت مصطفیٰ صبر کرو, مصیبتیں ٹل جائیں گی, تشفی دینا چاہیے, تسلی دینا چاہیے, دلاسا دینا چاہا, اے بنت مصطفیٰ صبر کرو مصیبتیں ٹل جائیں گی. سر اٹھایا, اے علی ہم اپنی مصیبتوں پر نہیں رو رہے, ہم آپ کی تنہائی پہ رو رہے ہیں. اللہ اللہ, وہ کہ جو امام الصابرین ہے, کہ جس نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا, لیکن آج اسے کوئی رازدار مل گیا, کوئی اب کوئی درد دل کو سمجھنے والا مل گیا, جب یہ کہا کہ علی ہم اپنی مصیبت پہ نہیں رو رہے, ہم آپ کی تنہائی پہ رو رہے ہیں. اتنا سننا تھا کہ سیدہ اگر تم نے کہا ہے تو جملہ سنو. ایک بی بی نے ایک جملہ کہا تھا, کیا کہا تھا؟ اے علی ہم نے سنا ہے کہ مدینے میں لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. جب یہ جملہ سنا تو اب علی سے رہا نہ گیا. ارے بی بی کیا کہتی ہو, اب تو مدینے میں وہ منزل آ گئی کہ ہم سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے. لیکن یہ امام الصابرین ہے, اس نے 25 سال تک صبر کیا ہے, اور یہ صبر کی منزل آگے بڑھی, اور جب امام حسن کی منزل آئی اور امام سل کر کے واپس پلٹے تو کہنے والا بدبخت کہتا ہے السلام علیک یا مذل المومنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. لیکن امام نے صبر کیا, کیونکہ یہ امام الصابرین کا بیٹا ہے. صبر کی منزل اور آگے بڑھی, اور اب یہاں صبر کا عالم نہ پوچھو, وہاں ظلم اپنی حدوں کو توڑ رہا تھا, یہاں صبر اپنے پیمانے کو نکھار رہا تھا. وہاں ظلم بڑھتا جاتا تھا, یہاں صبر بڑھتا جاتا تھا. صبر کی منزل سنیں گے آپ؟ کبھی اپنے جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی کو کھینچ رہا ہے اور صبر کر رہا ہے؟ کبھی پامال لاشا یتیم کا لاشا اٹھا رہا ہے, صبر کر رہا ہے؟ کبھی کسی کے لاشے پر آواز دی یا بنیا بعدک الوفا, اے میرے لال علی اکبر تیرے چلے جانے کے بعد اب زندگانی یہ دنیا پر خاک ہے. کبھی قاسم کے لاشے پر آواز دی, اے میرے لال تو مجھے پکار رہا تھا میں تیری مدد کو نہ آیا, اور جب تیری مدد کو آیا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. کبھی کسی کے لاشے پر آواز دی الان ان کا سرا زہری, ارے اب میری کمر ٹوٹ گئی. کبھی کسی کا لاشا لیے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ وہ انسان ہے جس نے اکبر سے اصغر تک سب قربان کر دیا لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, صبر کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا. اب صبر کی جب منزل آگے بڑی تو سنیں گے آپ, آواز دی اقادو ذلیلن فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنده نصیر. امام سجاد فرماتے ہیں کہ مجھے شام میں ایسے گھسیٹا جا رہا تھا ذلت کے ساتھ جیسے اس غلام کو لے جاتے ہیں جس کا کوئی مددگار نہ ہو. آواز دیتے ہیں کہ شام میں ہمیں ان گلی کوچوں سے گزارا گیا جہاں یہودی اور نصرانی بستے تھے. آواز دی, ارے یہ وہی ہے کہ جن کے آبا و اجداد نے تمہارے باپ دادا کو خیبر و خندق میں مارا ہے, آؤ جس کو بدلہ لینا ہے لے لو. اتنا سننا ہوتا تھا انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی تھی, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی لکڑی مارتا تھا اور کوئی آگ برساتا تھا. ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے, آگ سے میرا ماما جل گیا لیکن میں نے صبر کیا. جب قافلہ لٹا ہوا مدینے پہنچا, بس آخری منزل, پوچھنے والے نے پوچھا مولا کتنا روئیے گا؟ کہ من حال تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا, جانتے تھے کہ زندہ ہے لیکن اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اے منحال میرے سامنے تو 18 فقرے یوسف ذبح ہو گئے, میں کیسے نہ روؤں؟ آواز دی, مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. پھر بے چین ہو گئے مولا کہ شہادت تو میرے گھر کی میراث ہے لیکن یہ کہاں کی میراث ہے؟ ماں بہنوں کا سر کھلا منادی ندا دیتا ہوا, ہاذ ہی سبایا من بنات رسول اللہ.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين يا إله العالمين اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسين.